بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہے حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، نعت کے بعد پروگرام آج کا ایران پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام اسلام کی معرفت سماعت فرمائیں گے، اس پروگرام کے بعد آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرمائیں گے، اور طلوع ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ تکبر کرنے والے ہوں گے، مظلوم کی آہ سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ تین چیزیں ایمان کی نشانی ہیں، تنگ دستی کے وقت بخشش کرنا، دانشوروں کو سلام کرنا، اور ہمیشہ عدل و انصاف کی پاسداری کرنا۔ دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے جھوٹ۔ خداوند عالم کے نزدیک سب سے بدترین شخص وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ اچھا ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے اور تنہائی برے ہم نشین سے بہتر ہے۔ دوسروں کے راز فاش کرنے اور ریاست و اقتدار طلبی سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ دو ایسے اعمال ہیں جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے تہران میں رضاکار فورس بسیج کے جوانوں کے اجتماع سے خطاب میں فرمایا ہے کہ صہیونی حکومت نے اپنے وحشیانہ جرائم سے امریکہ اور یورپ کی آبرو بھی ناک میں ملا دی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے عالمی فوجداری عدالت کے سربراہ اور پراسیکیوٹر سے مطالبہ کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم پر مقدمہ چلایا جائے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے غزہ میں عورتوں اور بچوں سمیت 15,000 سے زیادہ فلسطینیوں کا قتل عام اور 80% کو بے گھر کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سزا کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے طوفان الاقصی آپریشن کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ غزہ کے نہتے اور مظلوم عوام پر جارے صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم نے مغربی تہذیب و تمدن کی آبرو خاک میں ملا دی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے آج بدھ کے روز پورے ایران کی عوامی رضاکار فورس بسیج کے ہزاروں افراد کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بسیج بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گراں بہا یادگار ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ان 40 برسوں میں بسیج کا کارنامہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی دور اندیشی اور بصیرت کو ثابت کرتا ہے۔ ایک موقع پر بسیج ملک کے لیے فیصلہ کن بن گئی تھی اور آج بھی بسیج کا وجود لازم ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے غزہ کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے عوام کے خلاف جو وحشیانہ کارروائیاں انجام دی ہیں، وہ نہ صرف اس غاصب حکومت بلکہ امریکہ کی بھی عزت خاک میں مل جانے کا باعث بنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ غاصبوں کے اس اقدام نے یورپ کے جانے پہچانے ملکوں بلکہ یورپی تہذیب و تمدن کی آبرو بھی خاک میں ملا دی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ مغربی تہذیب و تمدن وہی تمدن ہے کہ جب فاسفورس بموں سے 5,000 بچوں کا قتل عام کیا جاتا ہے تو ایک مغربی ملک کہتا ہے کہ اسرائیل اپنا دفاع کر رہا ہے۔ کیا یہ وحشیانہ اقدام اپنا دفاع ہے؟ کیا مغربی تہذیب یہی ہے؟ اس مسئلے میں مغربی تہذیب ذلیل و رسوا ہوئی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ طوفان الاقصی آپریشن کو روکا نہیں جا سکتا اور جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ خدا کی مدد و نصرت سے باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فلسطین کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی سیاست کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہودیوں اور صہیونیوں کو سمندر میں بہا دینا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے اور ہم کسی کو بھی سمندر میں بہانے کے قائل نہیں ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ فلسطین کے بارے میں وہاں کے عوام فیصلہ کریں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے آخر میں فرمایا کہ مغربی ایشیا کے حالات بدل رہے ہیں، لیکن امریکہ کے حق میں نہیں بلکہ استقامتی تحریک کے حق میں، اور استقامتی محاذ حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے بین الاقوامی فوجداری عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے حکام کو سزا نہ دینے کی روش کا خاتمہ کیا جائے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یار نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے سربراہ اور پراسیکیوٹر کو خط ارسال کر کے فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے حالیہ جرائم پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے غزہ پر صہیونی حکومت کی وحشیانہ بمباری اور زمینی جارحیت، نیز 14,000 سے زیادہ نہتے فلسطینی عوام کو شہید، نیز 32,000 کو زخمی کرنے کو جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کا مزداق قرار دیا اور سنگین ترین بین الاقوامی جرائم میں شمار کیا۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یار نے بعض ملکوں کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کی حمایت کو بین الاقوامی جرائم کے ارتکاب، درندگی اور وحشیانہ تشدد میں اس کے زیادہ نڈر ہونے کا باعث قرار دیا ہے۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے جنین پناہ گزین کیمپ پر حملہ کر کے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ باخبر ذرائع نے الجزیرہ ٹی وی چینل سے گفتگو میں بتایا ہے کہ جنین پناہ گزین کیمپ میں استقامت کے مجاہدین اور غاصب صہیونیوں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں اور فائرنگ کی آواز مسلسل سنائی دے رہی ہے۔ جنین کے سرکاری ہسپتال کے ڈائریکٹر نے بھی کہا ہے کہ غاصب صہیونی فوجی جنین ہسپتال میں ایمرجنسی کے شعبے کے عملے کی امدادی کارروائیوں کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور اسے ہسپتال میں داخل نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے جنین شہر میں حتی ایک زخمی فلسطینی پر ترس نہیں کھایا اور اسے گرفتار کر لیا۔ طبی ذرائع نے بھی کہا ہے کہ جنین شہر اور پناہ گزین کیمپ میں غاصبوں کی فائرنگ سے کم 3 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونیوں نے جنین پناہ گزین کیمپ کے الدمج نامی محلے میں ایک رہائشی مکان کو دھماکے سے اڑا دیا۔ عالمی ریڈ کراس سوسائٹی نے غزہ میں عوام تک تیز رفتار امداد رسانی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عالمی ریڈ کراس سوسائٹی کے ترجمان نے بدھ کی صبح کہا ہے کہ ہم شمالی غزہ میں عوام تک امداد نہیں پہنچا سکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے عوام تک ضروری امداد رسانی کے لیے جنگ بندی جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں امداد رسانی کے آپریشن میں تیز رفتاری کی بھی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے ریاض منصور نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا ہے کہ جنگ اسرائیل نے غزہ کے 80% باشندوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندہ ریاض منصور نے کہا ہے کہ غزہ میں عارضی جنگ بندی کو دائمی جنگ بندی میں تبدیل ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغربی کنارے سے اب تک 3,000 سے زیادہ فلسطینی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ریاض منصور کا کہنا تھا کہ موجودہ بحران سے ثابت ہو گیا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے دائمی، منصفانہ اور بین الاقوامی قراردادوں پر مبنی حل کے بغیر مغربی ایشیا میں قیام امن ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ پٹی میں اسرائیل کے پیدا کردہ انسانی المیے کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینیوں کی جانیں خطرے میں پڑ چکی ہیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے کا مزید کہنا تھا کہ غزہ پٹی میں 23 نومبر تک 15,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں سے 6,150 بچے اور 4,000 خواتین شامل تھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہید ہونے والوں کی حقیقی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، ان اعداد و شمار میں وہ لاشیں شامل نہیں ہیں جو ابھی تک ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے مسلمہ حقوق کی کمیٹی CIRPP کے مطابق مقبوضہ فلسطین کی موجودہ ناگفتہ بہ صورتحال صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے کا براہ راست نتیجہ ہے۔ امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ میں منگل کی شام کو فلسطین کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ غاصب اسرائیلی حکومت کو اپنے وعدوں کو عملی جامہ پہنانے، غزہ کا محاصرہ اور قبضے کو ختم کرنے اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرنے پر مجبور کرنا ہوگا، اور اسی تناظر میں اقوام متحدہ میں فلسطین کی مکمل رکنیت کو قبول کرنا اولین ترجیح ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلی سفارتکار نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ صہیونی آبادکار فلسطینی عوام بشمول بچوں کو نشانہ بناتے ہیں، مزید کہا کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ایسے مسلح آبادکار جو صہیونی مسلح افواج کی حمایت سے لڑائیوں میں براہ راست مداخلت کرتے ہیں ان کو انسانی حقوق کا تحفظ یافتہ شہری نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے صہیونی وزیر اعظم کے ایٹمی حملے کی دھمکی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی ہر طرح کے واقعے کی ذمہ دار ہوگی۔ محمد اسلامی نے بدھ کے دن کابینہ کے اجلاس کے موقع پر ایران پریس کے نامہ نگار کے سوال کے جواب میں کہا کہ ہر طرح کے واقعے کی ذمہ داری ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی پر عائد ہوگی، کیونکہ صہیونی حکومت نے NPT معاہدے اور سیف گارڈ پر دستخط نہیں کیے ہیں اور یہ حکومت دنیا کو ایٹمی حملے کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ آج صہیونی حکومت کی ماہیت پہلے سے زیادہ کھل کر سامنے آئی ہے۔ محمد اسلامی نے صراحت کے ساتھ کہا کہ آج ساری دنیا کے لوگ زیادہ آگاہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کی ہے، جس کے باعث صہیونی حکومت بہت زیادہ رسوا ہوئی ہے۔ محمد اسلامی نے اس امید کا اظہار کیا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب بین الاقوامی تنظیمیں اپنی ذمہ داریاں ادا اور کما حقہ بین الاقوامی امن قائم کریں گی۔ اقوام متحدہ سمیت متعدد عالمی اداروں اور تنظیموں نے غزہ میں دائمی جنگ بندی اور عوام تک وسیع امداد رسانی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش نے افریقی یونین کمیشن کے سربراہ موسیٰ فاقی کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں غزہ میں مکمل جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے مزاحمتی گروہوں کے درمیان انسانی بنیادوں پر ہونے والی عارضی جنگ بندی اس خطے کی بنیادی مشکلات کا حل نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مزید کہا کہ اسی لیے ہم انسانی بنیادوں پر ایسی جنگ بندی کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں جو قیدیوں کی غیر مشروط اور فوری رہائی کا باعث بنے اور غزہ کے تمام لوگوں تک مؤثر انسانی امداد کی فراہمی کو ممکن بنائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سزا کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت عالیہ نے نواز شریف کی 10 سال کی سزا اور جرمانے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے نواز شریف کو بری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا کہ معاملات کو اللہ پر چھوڑا تھا، اللہ نے سرخ رو کیا ہے۔ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ العزیزیہ ریفرنس معاملہ بھی اللہ پر چھوڑا ہوا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایون فیلڈ ریفرنس میں بریت کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اللہ نے آج ہمیں سرخ رو کیا ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں نے معاملات اللہ پر چھوڑے تھے، دوسرے کیسز بھی اللہ پر ہی چھوڑے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں بری کر دیا ہے۔ قومی احتساب بیورو نیب نے فلیگ شپ میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کی اپیل واپس لینے کی بنیاد پر لمٹا دی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے عزیز ساتھی ممتاز تجزیہ نگار جناب غلام عباس حیدری صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ جی حیدری صاحب، غاصب سینی فوجیوں نے جنین پناہ گزین کیمپ پر حملہ کر کے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ الجزیرہ ٹی وی چینل نے بتایا ہے کہ جنین پناہ گزین کیمپ میں استقامت کے مجاہدین اور غاصب سہنیوں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں اور فائرنگ کی مسلسل آواز سنی جا رہی ہے۔ جنین کے سرکاری اسپتال کے ڈائریکٹر نے بھی کہا ہے کہ غاصب سہنی فوجی جنین اسپتال میں ایمرجنسی کے شعبے کے عملے کی امدادی کاروائیوں کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اس اسپتال میں داخل نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس وقت غزہ کی؟
حسین اختر، میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، جنین ہو چاہے دوسرے علاقے ہو، ہرچند کے چار پانچ دن سے جو ہے وہاں پہ غزہ میں جنگ بندی ہوئی ہے استقامتی محاذ اور غاصب صہیونی حکومت کے مابین، لیکن دوسری جانب جو ہے غاصب صہیونی حکومت نے جنگ کا محاذ کھول لیا ہے، جنین کیمپ پر حملہ کیا ہے، اس طریقے سے جو غرب اردن کے دوسرے علاقوں پر جو ہے انہوں نے جارحیت کی ہے، جس میں بہت سے افراد جو ہے وہ شہید اور زخمی ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے بڑے پیمانے پر آج جو ہے وہ گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ کئی ہزار جو ہے گرفتاریاں ہوئی ہیں 7 اکتوبر سے لے کر جو ہے آج تک جو ہے غزہ میں، اور اس طرح جو ہے جنین، غرب اردن کے دوسرے علاقوں میں۔ جبکہ عالمی صحت کی جو تنظیم ہے اس کی ترجمان نے مارگریٹ ہیرس نے بتایا ہے کہ 7 اکتوبر سے لے کر آج تک جو ہے وہ غرب اردن نے اور اس طرح علاج اور معالجے کے جو دوسرے مراکز ہیں تقریباً 264 مراکز پر جو ہے غاصب صہیونی حکومت نے حملے کیے ہیں، اور غزہ میں جو ہے 553 افراد جو ہے اسپتالوں پر جو حملے ہوئے اس میں شہید ہوئے ہیں، اور اس طرح جو ہے 707 جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ اسپتالوں پر حملوں میں جو ہے 22 ڈاکٹر اور اس طرح جو ہے عملے کے 99 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ زخمیوں میں 22 ڈاکٹر بھی جو ہے وہ شامل ہیں، اور جو جارحیت کی ہے طبی مراکز پر اس کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ اب تک جو ہے 23 ہسپتال جو ہے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، اور 45 کلینک بھی جو ہے وہ اسرائیل کی جارحیت میں جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں، اور اقوام متحدہ میں جو فلسطین کے مستقل نمائندے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 80% باشندوں کو جو ہے بے گھر کر دیا گیا ہے، یعنی 7 اکتوبر سے لے کر اب تک جو جارحیت کی گئی ہے اس کے مطابق جو ہے تقریباً جو ہے 80% جو ہے وہ باشندے بے گھر ہوئے ہیں، آوارہ وطن ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے تقریباً 3000 سے زائد شہریوں کو، فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس میں بڑی تعداد جو ہے وہ خواتین اور بچوں کی بھی جو ہے وہ شامل ہے۔
جی جی حیدری صاحب، آج رہبر انقلاب اسلامی نے خطاب کیا اور فرمایا کہ طوفان الاقصی کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ غزہ کے نہتھے مظلوم عوام پر جار سنی حکومت کے وحشیانہ جرائم نے مغربی تہذیب و تمدن کی آبرو خاک میں ملا دی ہے. رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
لیکن رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے آج جو ہے عوامی رضا کارفورز بسیج جو ہے یہ ایک ہفتہ منا رہے ہیں اسلامی جمہوریہ میں, ہر سال جو ہے وہ ہفتہ منایا جاتا ہے عوامی رضا کارفورز کے, تو آج ہزاروں بسیجیوں نے جو ہے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی, اور اس دوران جو ہے رہبر انقلاب اسلامی نے جو ہے وہ مغرب کی دوغری پالیسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ نہ صرف غاصب حکومت بلکہ امریکہ کی بھی عزت جو ہے وہ خاک میں مل گئی ہے, اس لیے کہ وہ انسانی حقوق کا دم بھرتے ہیں لیکن عملی طور پر انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی بھی وہ اقدام نہیں کرتے ہیں, اور غاصبوں کے اس اقدام نے یورپ کے جانے پہچانے ملکوں بلکہ مغربی تہذیب و تمدن کی آبرو بھی جو ہے وہ خاک میں ملا دی. دیکھیں آج کل کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کسی چیز کو بھی چھپا نہیں سکتے. اس سے پہلے آج سے کئی سال پہلے جو ہے مغربی ممالک امریکہ اور اس طرح اس کے جو ہے وہ ہم نوا یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, ہم انسانی حقوق کی لاش رکھتے ہیں, ہم انسانی حقوق کی جہاں کہیں بھی خلاف ورزی ہوتی ہے اس پر ہم آواز بلند کرتے ہیں, لیکن اس دور میں ان کے جو یہ سب دعوے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں, اور سب پر اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ مغربی ممالک اور اس طرح امریکہ ان کے دعوے جھوٹ پر مبنی ہیں, اور صرف وہ اپنے مفادات کے چکر میں ہیں تاکہ ان کے مفادات جو ہے وہ حاصل ہوں, ان کے مفادات جو ہے وہ پورے ہوں. اور اسی طرح جو ہے آج رہبر انقلاب اسلامی نے اسی طرف اشارہ فرمایا, اور انہوں نے فرمایا کہ طوفان الاقصی آپریشن کو روکا نہیں جا سکتا, اور جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ خدا کی مدد نصرت سے باقی نہیں رہے گی. البتہ آج رہبر انقلاب اسلامی نے ایک بات کی وضاحت بھی کی حسین اختر, وہ یہ کہ ایران کے خلاف عالمی سطح پر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایران نے یہ کہا تھا کہ یہودیوں کو اور صہیونیوں کو سمندر میں بہا دینا چاہیے, تو رہبر انقلاب اسلامی نے آج فرمایا کہ ہم کسی کو بھی سمندر میں بہانے کے قائل نہیں ہیں. ان کا یہ کہنا تھا رہبر انقلاب اسلامی کا کہ ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں, انسانی حقوق کی ہم بات کرتے ہیں, اور آپ کو بھی معلوم ہے, ہمارے سامعین کو بھی معلوم ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران وہ واحد ملک ہے جو واقعی انسانی حقوق کی بات کرتا ہے, اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی جہاں کہیں بھی ہو اس کے خلاف جو ہے آواز بلند کرتا ہے, مظلوموں کی حمایت کرتا ہے, اور ظالموں کے خلاف چاہے وہ امریکہ ہو, یورپ ہو, جو کوئی بھی ہو, اس کے خلاف جو ہے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے وہ کھڑا ہے. اور رہبر انقلاب اسلامی نے آج ایک اور بھی اہم نقطے کی جانب اشارہ فرمایا کہ مغربی ایشیا کے حالات جو ہے وہ بدل رہے ہیں. البتہ انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کے حق میں نہیں بلکہ استقامتی تحریک کے حق میں, اور استقامتی محاذ حالات کو اپنے حق میں کرنے میں کامیاب ہوا ہے. جی حسین اختر,
یہ حدیث صاحب مختصر طور پر جواب چاہوں گا آپ سے کہ جنگ بندی میں تو چار دن جو جنگ بندی, اس کے بعد دو دن توسیع ہوئی, کیا امکان ہے کہ جنگ بندی مکمل طور پر
دیکھیں اس وقت جو ہے قطر, مصر, اسلامی جمہوریہ ایران اور اس طرح اقوام متحدہ کی جانب سے جو ہے جو گوتش ہے ان کے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے, ان کی یہ کوشش ہے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ عارضی جنگ بندی جو ہے وہ مستقل جنگ بندی میں جو ہے تبدیل ہو جائے, کیونکہ جنگ بندی کی مدت کل جمعرات صبح 7 بجے ختم ہونے والی ہے. چار روزہ جنگ بندی کی مدت منگل کو ختم ہو رہی تھی جس میں 2 دن کا جو ہے وہ اضافہ ہوا, اور اب جو ہے کل یعنی کل جمعرات صبح 7 بجے جنگ بندی کی جو ہے یہ 6 روزہ مدت جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. تو سب کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے اسے مستقل کیا جائے, کیونکہ ابھی تک جو ہے قیدیوں کا تبادلہ مکمل نہیں ہوا ہے, اور جو غزہ کی صورتحال ہے وہ جوں کی توں ہے. وہاں پہ جو ہے ہر چند کے سیونی حکومت نے معاہدے میں یہ کہا تھا کہ ہر دن 4 جو ہے ایندھن کے ٹرک جو ہے وہ آ سکیں گے, آئل ٹینکر آ سکیں گے, اس طرح جو ایندھن فراہم کرنے والی گاڑیاں آ سکیں گی, لیکن انہوں نے جو ہے وہ دوسری گاڑیوں کو اجازت دی ہے, لیکن ایندھن کے گاڑیوں کی روک تھام کے حوالے سے اس کی پالیسی سخت ہے, اور ابھی تک جو ہے اس نے جو اس پر عمل نہیں کیا ہے. ایندھن کا بحران جو ہے وہ بدستور وہاں پہ جاری ہے, ہسپتالوں میں جو ہے اس کی صورتحال بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, سردیوں کا موسم بھی ہے. تو سب کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ جنگ بندی کی مدت جو ہے وہ بڑھا دی جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آج رات اس حوالے سے کیا نیا فیصلہ سامنے آتا ہے.
بہت بہت شکریہ حاجی صاحب اس سیاسی گفتگو کے لیے. ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب آپ کی در کھلے مجھ پہ کئی آپ کے در کے سبب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی لقب دل نے لبیک کہا اب یقین مجھ کو ہوا اب یقین مجھ کو ہوا آپ سے شاہ امم مجھ کو مل رب مجھ کو ملوائے گا رب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سب نے پا طرف آپ کے در کی طرف جانے والے تو گئے میں مگر جاؤں گا کب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سنگ سے بے ادب ایسا سکھلایا ہمیں پیارے آقا نے ادب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب۔ آپ مکے سے چلے انبیاء کہنے لگے، انبیاء کہنے لگے، ہم نے دیکھی ہی نہیں ایسی معراج کی شب، یا نبی امی لقب، کرم شاہ عرب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب۔ جھولی بھرتی ہے صدا سب کی حاجت سے سوا، سب کی حاجت سے سوا، جھولی بھرتی ہے صدا سب کی حاجت سے سوا، سب کی حاجت سے سوا، اور کھلتے ہی نہیں مانگنے والوں کے لب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب۔ میرے لجی
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آج کا ایران۔
آج کا ایران،
سامعین ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ شائستہ دورانی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے غاصب صہیونی حکومت کو نسل پرستی کا مظہر قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ غاصب صہیونی خود کو برتر نسل اور دوسروں کو پست انسان سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نہایت بے دردی سے ہزاروں بچوں کا قتل عام کیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے عاشورہ یونیورسٹی آف ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس یونٹ کی کاوشوں کا جائزہ لینے کے بعد اپنے خطاب میں فرمایا کہ جب امریکی صدر، جرمن چانسلر، فرانسیسی صدر اور برطانوی وزیراعظم اپنے تمام تر دعووں کے باوجود اس غاصب اور نسل پرست صہیونی حکومت کی حمایت اور اسی کی بھرپور مدد کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ حکمراں نسل پرستی کے مکمل طرفدار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ غاصب صہیونی حکومت غزہ پر وحشیانہ ترین بمباری کرنے کے باوجود اپنے مقاصد آگے بڑھانے میں ناکام رہی ہے، کیونکہ پہلے یہ جعلی حکومت کہہ رہی تھی کہ اس کا مقصد حماس کو تباہ اور تحریک استقامت کو ناکام بنانا ہے، مگر 40 روز سے زیادہ دنوں کے بعد اور صہیونی حکومت کی جانب سے اپنی پوری توانائی کا استعمال کیے جانے کے باوجود اپنا یہ مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔
رہبر انقلاب اسلامی نے غزہ میں عورتوں اور بچوں کے ہسپتال پر وحشیانہ بمباری کو اپنی شکست و ناکامی پر غاصب صہیونی حکومت کی بھوکلاہٹ کا نتیجہ قرار دیا اور فرمایا کہ غزہ میں تمام تر جارحیت کے باوجود غاصب صہیونی حکومت کی شکست ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، اور لوگوں کے رہائشی مکانات اور ہسپتالوں میں گھس جانا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ آپ نے غاصب صہیونی حکومت کی ناتوانی کے پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ غاصب صہیونی حکومت کی ناتوانی امریکہ اور تمام یورپی ملکوں کی ناتوانی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اسی طرح اسلامی ملکوں کی حکومتوں کی کارکردگی اور فرائض کے بارے میں فرمایا کہ بعض اسلامی حکومتوں نے عالمی اداروں میں بظاہر صہیونی جرائم کی مذمت کی، اور بعض دیگر نے تو اب تک ان جرائم کی مذمت بھی نہیں کی، اور یہ بات بالکل ناقابل قبول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اصل کام تو یہ ہے کہ غاصب و ظالم صہیونی حکومت کی شہرگ حیات ہی منقطع کر دی جائے، اور اسلامی ممالک کو چاہیے کہ اس غاصب حکومت کو ایندھن اور مصنوعات فراہم کرنا بند کر دیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کے ساتھ ملاقات میں فلسطین کی تازہ ترین صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس گفتگو میں غزہ اور غرب اردن میں فلسطینی قوم کے خلاف صہیونی حکومت کی وحشیانہ کارروائیاں مکمل طور پر بند کیے جانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ ایران اور ترکیہ دیگر اسلامی ملکوں کے ساتھ فلسطینی قوم کی حمایت میں ٹھوس قدم اٹھائے۔ امیر عبداللہیان نے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے بڑھتے ہوئے رجحان پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح کی سفارتکاری جاری رکھتے ہوئے ہم مشترکہ تعاون کو مزید مضبوط اور گہرا کر سکیں گے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے بھی غزہ میں جنگ بندی برقرار رہنے کے لیے ترکیہ کے عزم پر زور دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مجلس شورائے اسلامی کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ واحد جلال زودے نے ایران کے خلاف یورپی پارلیمنٹ کی قرارداد کی منظوری کے پس پردہ میں غاصب صہیونی حکومت کا ہاتھ کار فرما قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی حمایت کرنے والوں کو انسانی حقوق کا گلا گھونٹنے کے جرم میں بین الاقوامی عدالت میں طلب کیا جانا چاہیے۔ واحد جلال زودے نے ایک انٹرویو میں کہا کہ غزہ کے ناگوار اور دردناک واقعات پر کہ جن میں بچوں کی قاتل غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 14,000 سے زائد ہو گئی ہے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں، یورپ کے بعض اداروں من جملہ یورپی پارلیمنٹ پر موت کا سناٹا جیسی خاموشی چھائی رہی ہے۔ ایران کی مجلس شورائے اسلامی کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ نے کہا کہ نہایت افسوسناک بات یہ ہے کہ یورپی پارلیمنٹ کے بعض اراکین غلط اور غیر انسانی موقف اختیار کر کے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے مظلوم کے بجائے ظالم کی طرفداری اور ڈھائے جانے والے مظالم کی توجیہ پیش کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے وحشی اور درندہ صفت صہیونیوں کے ہاتھوں غزہ کے مظلوم اور نہتے شہریوں کے ہونے والے دردناک قتل عام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یورپی پارلیمنٹ کے بعض اراکین نے فلسطینیوں کے قتل عام کے بارے میں نسل پرستانہ رویہ اختیار کیا اور اس حد تک پستی میں چلے گئے کہ انہوں نے ہزاروں بے گناہ انسانوں کے دردناک قتل عام پر افسوس کا اظہار تک نہیں کیا۔ جلال زودے نے کہا کہ یورپی پارلیمنٹ کے اراکین کی جانب سے بچوں کی قاتل غاصب صہیونی حکومت کے مسلسل کیے جانے والے دفاع اور توجیہ سے جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے اور عام شہریوں کا بے دردی سے خون بہانے میں اس غاصب سے ہونی حکومت کو بھرپور شہ ملے گی۔ ایران کی مجلس شورا اسلامی کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ نے کہا کہ یورپی پارلیمنٹ غاصب سے ہونی حکومت کے وحشیانہ جرائم پر ایسی حالت میں خاموش رہی ہے کہ وہ فلسطینی عوام اور تحریک استقامت کے اصلی حامی و طرفدار کی حیثیت سے اسلامی جمہوریہ ایران پر بے بنیاد الزامات عائد کر کے صہیونی جرائم کی پردہ پوشی اور اس غاصب حکومت کے وحشیانہ جرائم سے توجہ ہٹانے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ انہوں نے ایران کے خلاف یورپی پارلیمنٹ کی قرارداد کی منظوری کے پس پردہ غاصب صہیونی حکومت کا ہاتھ کار فرما ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس روح سے صہیونی لابی کے جس کا پوری دنیا میں گھٹتے اثر و رسوخ کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، یورپی پارلیمنٹ کے اراکین پر دباؤ ڈال کر غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم اور ان وحشیانہ جرائم سے عالمی رائے عامہ کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے لیے وہ ایران میں خواتین کے حقوق کی پامالی کا جھوٹا دعویٰ اور اسے بنیاد بنا کر ایران کے خلاف قرارداد کی منظوری جیسے حربے بھی استعمال کر رہی ہے۔ واحد جلالزادے نے کہا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس طرح کی کوششیں صرف رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے انجام پاتی رہی ہیں جو کارگر ثابت نہیں ہوئی ہیں۔ ایران کی مجلس شورائے اسلامی کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ نے کہا کہ ایران کی مجلس شورائے اسلامی یورپی پارلیمنٹ اور تمام یورپی اداروں سے اس بات کی خواہاں ہے کہ وہ انسانیت اور خرد مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم سے دوری اختیار کریں اور انسانی حقوق کے مسئلے میں اپنے دوہرے معیار سے باز آ جائیں۔ انہوں نے یورپی اداروں من جملہ یورپی پارلیمنٹ کو نصیحت کی کہ وہ عوامی حاکمیت کے اصول اور بین الاقوامی انسان دوستانہ حقائق تبدیل کرنے سے گریز کریں۔ واحد جلالزادے نے کہا کہ یقیناً بعض یورپی ملکوں کے سربراہوں نے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کر اور بچوں کی قاتل اس وحشی حکومت کی حمایت کر کے، نیز غاصب صہیونی حکومت کے جرائم پر خاموشی اختیار کر کے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ان کے نزدیک انسانی حقوق نام کی کوئی بھی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ انہوں نے آخر میں غزہ میں صہیونی حکومت کے غیر انسانی جرائم پر یورپ کی حمایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یقیناً غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ ترین جرائم کی حمایت کرنے والے یورپی ملکوں کے خلاف اسی بنا پر بین الاقوامی عدالتوں میں غزہ میں انسانیت کی پامالی پر سخت سزا اور تادیبی و قانونی کارروائی کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے جمعرات کی صبح ماہرین کی کونسل مجلس خبرگان کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ غزہ کو اپنے قبضے میں لینا اور حماس کو ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ ان میں سے کوئی بھی ہدف حاصل نہ کر سکی۔ سید ابراہیم رئیسی نے مزید کہا کہ صہیونیوں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ غزہ پر قبضہ اور استقامت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں کوئی ایک مقصد بھی حاصل نہیں ہو سکا ہے، جبکہ بچوں اور خواتین کے قتل عام اور لوگوں کے گھروں کو تباہ کرنے کے نتیجے میں عالمی سطح پر اس حکومت کے خلاف نفرت پیدا ہوئی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ فلسطینی عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے اندر خود اعتمادی ہے اور انہوں نے انسانیت کے خلاف مظالم کا مقابلہ کر کے دنیا والوں کی آنکھوں کے سامنے استقامت کا ایک سنہری باب رقم کر دیا ہے۔ صدر ایران نے مزید کہا کہ 40 دن کے بعد ہم جائزہ لیتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دشمن نے شکست کھائی ہے، اور آج دشمن کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور فلسطینی عوام اور تحریک استقامت کو عظیم کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے مزید کہا کہ بچوں اور خواتین کے قتل عام اور لوگوں کے گھروں کو تباہ کرنے کے نتیجے میں عالمی سطح پر صہیونی حکومت کے خلاف نفرت بڑھی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ مغرب والوں کی جانب سے خواتین، بچوں اور انسانی حقوق کی حمایت ایک تاریخی مذاق میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے ان کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی بات ثابت ہو گئی ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایرانی قوم ہمیشہ سے کہتی آ رہی ہے کہ فلسطین حق بجانب ہے، اور اب سب کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ صہیونی حکومت نے نسل پرستی سے کام لیتے ہوئے فلسطین اور غزہ کے لوگوں کا قتل عام کیا ہے، اور امریکہ اور یورپ پوری قوت کے ساتھ ان کی حمایت کر رہا ہے۔ صدر ایران نے عالمی نظام کو ناکارا، غیر منصفانہ اور ظالمانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کے لوگ آج ایسے منصفانہ نظام کے خواہاں ہیں جو مظلوم کا دفاع کر سکتا ہو۔ ایران کے صدر نے صراحت کے ساتھ کہا کہ حماس کے پاس نہ تو بحریہ ہے، نہ ایئر فورس ہے، اور نہ ہی بری فوج، لیکن خدا پر ایمان ہے، اور اپنی اسی قوت سے اس نے ناجائز صہیونی حکومت کو شکست سے دوچار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کی استقامتی تحریک نے ثابت کر دیا کہ ایمان کی طاقت برائی پر فتح حاصل کر سکتی ہے۔ آج برائی پر شرافت کی فتح کا دن ہے۔ صدر مملکت نے اس سے پہلے بدھ کی رات لبنان کے المنار، عراق کے الاتجا، فلسطین کے فلسطین الیوم اور الاقصا، نیز یمن کے المسیرہ ٹی وی چینلوں سے تعلق رکھنے والے نامہ نگاروں کے ساتھ بات چیت میں کہا تھا کہ طوفان الاقصا آپریشن نے دشمن کے تمام اندازے غلط ثابت کر دیے۔ انہوں نے صہیونیوں کے خلاف عالمی نفرت و بیداری کو فلسطینی شہیدوں کے خون کی برکت قرار دیتے ہوئے کہا کہ خواتین اور بچوں کے قتل عام کی وجہ سے عالمی سطح پر صہیونیوں کے خلاف ایسی نفرت پیدا ہوئی ہے کہ جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اسرائیل غزہ پر قبضہ اور استقامت کو ختم کرنے میں سے کوئی ایک مقصد بھی حاصل نہیں کر سکا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ حماس نے طوفان الاقصی آپریشن میں صہیونی حکومت کو ناک آؤٹ کر دیا۔ ایشیا اور پیرا ایشین گیمز میں تمغے جیتنے والے اور کھیل کے دیگر شعبوں میں ایران کا نام روشن کرنے والے کھلاڑیوں نے بدھ کو رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کھلاڑیوں سے اگر فلسطین کے تازہ ترین حالات کے بارے میں ایک جملے میں کچھ کہنا چاہوں تو وہ ایک جملہ میں یوں کہوں گا کہ صہیونی حکومت طوفان الاقصی آپریشن میں ناک آؤٹ ہو گئی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ حماس نے جو نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی ملک ہے، اور نہ ہی اس کے پاس وسائل ہیں، بلکہ صرف ایک تنظیم ہے، اس نے غاصب صہیونی حکومت کو اس کے تمام تر فوجی وسائل و ساز و سامان کے باوجود ناک آؤٹ کر دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ میں قومی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو مظلوم فلسطینی قوم کے دفاع میں گلے میں فلسطینی علامت کی چفیا یا شال ڈال کر میدان میں اتری، اور ہم ان سبھی کھلاڑیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے فلسطین کی حمایت میں کسی نہ کسی طرح سے اپنے موقف کا اعلان کیا اور اپنے تمغے غزہ کے بچوں کو ہدیہ کیا، اور صہیونی حکومت کی بمباری کا نشانہ بننے والے اسپتال کے شہداء کو دیا، اور ان کھلاڑیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے صہیونی حکومت کے کھلاڑیوں کے مقابلے میں کھیلنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آج معلوم ہو رہا ہے کہ ان کھلاڑیوں نے کتنا صحیح اور بر وقت کام کیا، اور ان کی حقانیت آج ہر دور سے زیادہ واضح ہو گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے فلسطینی قوم کے حق پر زور دیتے ہوئے فلسطین کے تمام حقیقی باشندوں کی شرکت سے ایک ریفرنڈم کے انعقاد کو بحران فلسطین کی مکمل راہ حل قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے تہران میں متعین غیر ملکی سفیروں اور بین الاقوامی اداروں کے سربراہوں اور نمائندوں کے ساتھ ملاقات میں غزہ اور مغربی کنارے میں فلسطینی عوام کے خلاف ظالمانہ جنگ کے خاتمے، غزہ کے محاصرے کے خاتمے، انسان دوستانہ امداد کی فوری ترسیل اور غزہ سے فلسطینیوں کی جبرن نقل مکانی کو روکنے کے لیے دو طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر اسلامی جمہوریہ ایران کی تعمیری کوششوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جنگ بندی کے لیے انجام دی گئی کوششوں کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت غزہ اور غرب اردن کے باشندوں کا بے رحمانہ قتل عام بند ہو جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ طوفان الاقصی آپریشن مکمل طور پر فلسطینیوں کا اپنا منصوبہ اور فیصلہ تھا، کہا کہ غاصب صہیونی حکومت نے استقامتی مجاہدین سے مقابلے میں ناکامی کی وجہ سے غربی اردن اور غزہ کے نہتے عوام سے انتقام لینے کی کارروائی کی، جس کا نتیجہ نسل کشی اور جنگی جرائم کے ارتکاب کی شکل میں سامنے آیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے غزہ کے بارے میں آن لائن منعقدہ برکس کے ہنگامی سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے تمام بین الاقوامی اداروں کی شناخت اور ان کی ساکھ کو خراب اور برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ ایران برکس کے رکن ممالک اور ان کی حکومتوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ دنیا میں امن و سلامتی کی بقا اور انصاف کے قیام نیز نسلی امتیاز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی تمام سیاسی اور اقتصادی طاقت صہیونی حکومت اور اس کے مغربی حامیوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کریں۔ صدر مملکت نے غزہ میں نسل کشی اور بچوں کے قتل عام کے لیے امریکہ اور مغرب کی ہمہ گیر حمایت کو ہر چیز سے بدتر قرار دیا اور زور دے کر کہا کہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس روزانہ صہیونی حکومت کو ہر قسم کے ہتھیار فراہم اور جنگ بندی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ امریکہ نے تو غزہ کے لیے تمام امدادی راستے بند کر دیے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے محاصرے کو توڑنے اور غزہ میں انسانی امداد بھیجنے کی غرض سے مستقل اور محفوظ راستہ بنانے کے لیے برکس کے اراکین کا اجتماعی اقدام ضروری ہے۔ عسکری امور کی تجزیاتی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ مہران میزائل سسٹم ہر قسم کے فضائی خطرات کے خلاف مضبوط دفاع ہے۔ ایک فوجی تجزیاتی ویب سائٹ نے پیر کے روز لکھا کہ مہران میزائل سسٹم ہر قسم کے فضائی خطرات کے خلاف ایک مضبوط دفاع اور صہیونی حکومت کے F-35 لڑاکا طیاروں کے لیے ایک بنیادی چیلنج ہے۔ ایک تجزیاتی ویب سائٹ نے پیر کے روز ایران کی دفاعی صنعت کی کامیابیوں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایران کے پاس اب زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سام کا متنوع ذخیرہ موجود ہے اور یہ کسی بھی ملک کے لیے فضائی خطروں کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ اس دوران فتح 2 ہائپر سونک میزائل اور کسی حد تک پراسرار مہران موبائل ڈیفینس سسٹم کی رونمائی کی گئی جو ایران کی دفاعی صلاحیت میں ایک اہم نقطہ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مہران میزائل کے بارے میں کچھ تفصیلات شائع کی گئی ہیں۔ یہ زمین سے فضا میں طویل فاصلے تک مار کرنے والا میزائل سسٹم ہے جس میں 4 میزائل لے جانے کی صلاحیت ہے۔ اس میزائل کی 320 کلومیٹر کی اعلان کردہ رینج باور 373 سسٹم کے مقابلے میں ایک نمایاں بہتری ہے۔
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اصول دین کے ایک اہم رکن معاد یعنی قیامت کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، معاد عربی کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے واپس لوٹنے کی جگہ، لیکن اصطلاح میں معاد یا قیامت کا مطلب قیامت میں جسم میں روح کی واپسی اور انسان کا دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قیامت یا معاد پر عقیدے کے مطابق تمام انسان قیامت میں زندہ ہوں گے، ان کے اعمال خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا پائیں گے۔ معاد یا قیامت انبیاء اور نورانی تعلیمات الہی کا ایک بنیادی موضوع رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی قیامت اصول دین میں شامل ہے اور اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور بہت سی آیات قرآنی میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ تو قیامت سے پہلے ایک نظر موت کے مسئلے پر ڈالتے ہیں۔
اگرچہ زندگی اہم ترین عطیہ الہی ہے اور زندگی کا خاتمہ بے حد غمگین اور وحشتناک ہے، لیکن بہرحال ایک دن ہر انسان کو موت آنی ہے۔ قرآن کے مطابق ہر انسان کی موت ہونی ہے اور کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ انسان کی عمر تیزی سے گزرتی ہے اور سرمایہ جوانی دیکھتے دیکھتے جاتا رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری حیات بخش سانسیں موت اور ہماری دنیائی زندگی کے خاتمے کی طرف ایک قدم ہے۔ بہرحال تمام جانداروں میں صرف انسان ہی موت سے ڈرتا ہے اور تشویش میں رہتا ہے۔
جانور اپنی موت کے بارے میں نہیں سوچتے، جو چیز جانوروں میں دکھائی دیتی ہے وہ خطرے سے جان بچانے کا غریزہ ہے۔ اگرچہ زندگی سے لگاؤ اور محبت تمام جانداروں میں پائی جانے والی ناقابل انکار حقیقت ہے، لیکن انسان اپنی زندگی سے محبت کے ساتھ ساتھ زندگی جاویدہ کی بھی آرزو رکھتا ہے، لہٰذا اپنی پوری طاقت سے موت کا مقابلہ کرتا ہے اور زندہ رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ زندگی جاوید کا خیال صرف انسان کی صفت ہے۔
موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور انسان ہمیشہ موت کا معمہ حل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ موت انسان کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج بنی رہی ہے۔ موت کے بارے میں مختلف لوگوں کا مختلف رد عمل بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا فطری رد عمل خوف و ہراس ہوتا ہے۔ موت انسان کی آرزوؤں اور امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہے اور خواہشات کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ موت کے بارے میں ابہام انسان کی تشویش اور وحشت کی ایک وجہ ہے۔ انسان کے لیے موت ایک مبہم اور انسلجھا مسئلہ ہے اور اس کو نہیں پتا کہ موت کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا۔ بہرحال موت کی یاد انسان سے اس کی خوشی اور آرام چھین لیتی ہے۔
سامعین، صدیوں سے مفکرین اور فلاسفہ انسان کے دل سے موت کا خوف نکالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی موت کے راز سے پردہ نہیں اٹھا پایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سمجھ سے دور رکھا ہے۔ دراصل موت ایک ایسا راز ہے کہ جب تک انسان خود اس کا مزہ نہیں چکھ لے گا، تب تک اس کی سمجھ میں موت کی حقیقت نہیں آ سکتی۔ انسان جب بھی اپنے بارے میں اور اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، موت کیوں اس شیریں زندگی اور ان خوشیوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہے، اور یہ کہ اس سفر کی آخری منزل کہاں ہے۔ موت کے بعد کی دنیا اور اس کے بارے میں متعدد سوالوں نے صدیوں سے مفکرین کے دماغ کو الجھا رکھا ہے. مثلاً بیلجیم کے مصنف، شاعر اور فلسفی موریس میٹرلنگ اعتراف کرتے ہیں کہ موت کے بارے میں ہماری سوچ اپنی لاش کے انجام کو سمجھنے سے آگے نہیں جاتی، اور یہ کہ ہم انسان کی حتمی منزل کے ادراک سے قاصر ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا پر اور کائنات پر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہیں گے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری آخری منزل کون سی ہے. حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں جانو گے کہ کہاں سے آئے ہو تو یہ بھی پتا نہیں چلے گا کہ کہاں جانا ہے. کہنا چاہیے کہ اس الجھن اور پریشانی کی واحد رائے حل معاد یا قیامت پر ایمان ہے. لہذا پوشیدہ دنیاؤں سے آگاہی کے لیے انسان کا قابل اعتماد اور معتبر ذریعہ دین ہے، اور موت کے بعد کی دنیا سے آشنائی کا بھی یہی بہترین ذریعہ ہے. دین پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے اور انسان کو دائمی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے. ادیان الہی کے مطابق انسان کی حقیقی سعادت ایک دوسری دنیا اور موت سے گزرنے کے بعد ہی ممکن ہے. اسی وجہ سے تمام ادیان الہی کا ایک بنیادی ترین اصول قیامت پر ایمان ہے. پیغمبران الہی نے قیامت کی حقیقت کے سلسلے میں موت کی حقیقت کے بعض پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا ہے، اور پوری جرأت کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ انسان موت اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں جتنا بھی جانتا ہے وہ صرف انبیاء کی تعلیمات کا نتیجہ ہے.
سامعین، آئیے اب موت کے قرآنی مفہوم پر ایک نظر ڈالتے ہیں. قرآن کے مطابق موت کا مطلب فنا اور نابودی نہیں ہے، بلکہ جاویدانگی اور بقا کی طرف کھلنے والا ایک دریچہ ہے. زندگی کی حقیقت کی طرح موت کی حقیقت بھی اسرار ہستی میں شامل ہے، اور جس کو ہم موت کہتے ہیں وہ صرف اس کے آثار ہیں. قرآنی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت اس دنیا سے ایک دیگر دنیا کی طرف منتقلی کا نام ہے. خداوند کریم سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے آزاد کر دیتا ہے. یہ آیت اور دیگر قرآنی آیات میں موت کا مفہوم سمجھانے کے لیے لفظ توفی کا استعمال ہوا ہے، جس کے معنی واپس لینا اور کسی چیز کو پوری طرح سے تحویل میں لے لینا ہے. موت کے لیے اس لفظ کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت انسان کی حقیقت وجودی پوری اور مکمل واپس لے لی گئی ہے اور آخرت کی جگہ منتقل کر دی گئی ہے.
سامعین، اسلام کے مطابق انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی تخلیق جسم اور روح سے ہوئی ہے. انسان کا جسم کچھ مادیات کا پیکر ہے جو مادی قوانین کا تابع ہے. یعنی جسم کا ایک وزن ہوتا ہے، حجم ہوتا ہے، اور اس کی زندگی وقت اور مقام کی تابع ہے. انسان کا جسم قدرتی چیزوں کا اثر لیتا ہے، مثلاً سردی، گرمی، بڑھاپا اور پجمردگی کا اثر، اور بالآخر ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن انسان کی روح کسی مادے سے نہیں بنی ہے، اور مادیات کے خواص کا اس پر اثر نہیں ہوتا. موت واقع ہونے سے انسان کی روح بدن سے اپنا تعلق توڑ لیتی ہے. اس کے بعد جسم آہستہ آہستہ نابود ہو جاتا ہے. لیکن جو چیز نابود نہیں ہوتی اور صحیح و سالم فرشتوں کے سپورٹ کی جاتی ہے، انسان کا مادی جسم نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت وجودی ہے، جس کی تعبیر قرآن نے نفس اور روح کے نام سے کی ہے، اور موت کے بعد بھی اپنی حیات کو جاری رکھتی ہے.
ماہرین جسم اور روح کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے بہت سی مثالیں پیش کرتے ہیں. وہ اپنی مثالوں میں جسم کو گاڑی اور روح کو ڈرائیور قرار دیتے ہیں. اس سلسلے میں کچھ باتیں قابل تصور ہیں. بعض اوقات گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے اور ڈرائیور اپنی سیٹ پر ہوتا ہے، یعنی جسم زندہ اور فعال اور روح جسم کے ساتھ ہے، لہذا یہ بیداری کی حالت ہے۔ بعض اوقات گاڑی تو اسٹارٹ ہوتی ہے لیکن ڈرائیور اس سے اتر کر جا رہا ہے، یعنی بدن زندہ ہے اور روح اس سے تھوڑی دور چلی گئی ہے۔ یہ نیند کی حالت ہوتی ہے۔ سوتے وقت انسان کا بدن زندہ اور اس کے بہت سے اعضا فعال رہتے ہیں۔ بعض اوقات گاڑی پرانی اور کھٹارا ہو چکی ہوتی ہے اور ڈرائیور بھی گاڑی چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے۔ اس حالت کا مطلب ہے کہ انسان بیکار ہو گیا ہے اور روح بدن کو خیر بات کہہ چکی ہے اور اب موت کا وقت ہے۔ ان تین مثالوں سے مختلف حالتوں میں انسان کے بدن اور روح کا تعلق اور پھر موت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اگرچہ بعض افراد اپنی سطحی سوچ کی بنیاد پر موت کو نابودی اور فنا کے مترادف قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں موت انسان کی نابودی اور زوال نہیں ہے بلکہ زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک منتقلی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ خیال مت کرنا کہ موت سے نابود ہو جاؤ گے، بلکہ موت کے ذریعے ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہو۔
سامعین، انسان موت کے بعد اپنی حیات کے ایک دیگر مرحلے میں داخل ہوتا ہے اور اس مرحلے کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار موت سے پہلے کی زندگی میں نیک یا بد اعمال پر ہے۔ جس طرح دنیا میں جنین کی منتقلی انسان کی پیدائش اور نئی زندگی شمار ہوتی ہے، اسی طرح موت دنیا کی زندگی سے آخرت کی طرف اس کی منتقلی اور ایک نئی زندگی کا نقطۂ آغاز ہے۔
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ آج بھی آغاز پاکستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اخبار ایکسپریس کی سرخیاں۔ بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان، صارفین پر 40 ارب کا اضافی بوجھ، 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس، عمران خان کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری، انڈرا پارٹی الیکشن میں عمران خان کی دستبرداری کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تحریک انصاف، عمران خان نے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے بیرسٹر گوہر کو امیدوار نامزد کیا، سائفر کیس، عمران کے جیل ٹرائل کی کابینہ سے منظوری لینے کا فیصلہ، کسی کو علم نہیں تھا کہ تحریک انصاف تحریک تباہی بن جائے گی، شہباز شریف، تربت میں ہلاکتوں کے خلاف دھرنا چھٹے روز بھی جاری۔ اور سامعین، روزنامہ جنگ نے ایک ادارہ لکھا ہے، ادارے کا عنوان ہے غزہ جنگ بندی میں توسیع۔ غزہ میں جمعہ 24 تا 27 نومبر 2023 کی ابتدائی جنگ بندی میں منگل 28 نومبر تک کی گئی توسیع اگرچہ مختصر ہے، مگر اس سے پائیدار جنگ بندی اور امن کی طرف بڑھنے کے امکانات نمایاں ہوئے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق امن کی طرف بڑھنے والے قدم چھوٹے ہونے کے باوجود مثبت اور حوصلہ افزائی کے لائق ہیں۔ امریکہ نے جو عالمی رائے عامہ کے دباؤ کے باعث اپنے رویے میں لچک لاتا محسوس ہو رہا ہے، جنگ بندی میں 2 دن توسیع کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس کے زیادہ دیر جاری رہنے کی امید ظاہر کی ہے۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین، نیٹو اور ایران کا مطالبہ ہے کہ حماس اسرائیل جنگ بندی دیر پا ہونی چاہیے۔ جنگ بندی میں توسیع کا حالیہ معاہدہ مصر اور قطر کی کوششوں کے بعد سابقہ شرائط پر ہی ہو رہا ہے۔ قبل ازیں 4 روزہ جنگ بندی کے دوران دونوں جانب سے درجنوں یرغمالیوں کو رہا کیا جا چکا۔ اس دوران فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے مظاہروں کا سلسلہ امریکہ، اسپین اور مراکز سمیت کئی ممالک میں جاری رہا۔ امریکہ میں یہودی تنظیم نے غزہ میں اسرائیلی مظالم کی مذمت کی اور دھرنا دے کر نیو یارک کا مین ہیٹن پل بند کر دیا۔ اور سامعین، آئیے چلتے ہیں ہندوستان۔ ممبئی سے شائع ہونے والے اخبار اردو ٹائمز کی سرخیاں۔ میرٹھ میں شرمناک واقعہ، طالب علم کے منہ پر پیشاب کیا، مرکزی ملزم آشیش کو گرفتار کیا، ضمانت بھی مل گئی۔ گیان واپی مسجد سروے رپورٹ سونپنے کے لیے 3 ہفتوں کی مہلت طلب۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے اثرات، انسانی حقوق کی پیچیدگیاں۔ جنگ بندی میں 2 روز کی توسیع آج ختم ہوگی، مزید توسیع کی امید۔ فلسطین اسرائیل تنازع کے حوالے سے ملاقات، عرب ممالک اور یورپی یونین نے اسپین میں ہونے والی میٹنگ میں اتفاق کیا۔ 29 نومبر پوری دنیا میں فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا دن ہے، ترک اسمبلی اسپیکر۔ اور سامعین، اسی اخبار نے مقالہ لکھا ہے، عنوان ہے اب خیر نہیں ہے اسرائیل کی۔ آج 29 نومبر کو اقوام متحدہ کے تحت فلسطینیوں سے جہتی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ 1973 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینیوں کے تئیں یکجہتی کے طور پر 29 نومبر کو فلسطینیوں کے ساتھ عالمی یکجہتی کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ستم ظریفی ہے کہ اسی اقوام متحدہ نے 1947 کو 29 نومبر کے ہی روز فلسطین کی تقسیم کو بھی منظور کیا تھا۔ فلسطین کو تقسیم کرنے کے اقوام متحدہ کے اس فیصلے نے فلسطینیوں کی چار نسلیں نگل لیں اور لاکھوں کو بے گھر کر دیا۔ اگر اقوام متحدہ فلسطین کو تقسیم کرنے کا ظالمانہ فیصلہ نہ کرتا تو فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی بھی نوبت پیش نہیں آتی۔ فلسطین کے ساتھ اقوام متحدہ کی ساری ہمدردی صرف اسرائیل کی زبانی مذمت پر ہی جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ مذمت کے آگے کی دنیا کیسی ہے، اقوام متحدہ کے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آئینۂ صحافت پروگرام ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام طلوع، اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس ختم ہو جائے گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
معزز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ آپ عزیز سامعین کی صحت و سلامتی، دنیاوی و اخروی سعادت و خوشبختی کی نیک تمناؤں کے ساتھ خصوصی پروگرام طلوع لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، بین الاقوامی قوانین کی روح سے علاج معالجے کے عمل اور ادویات تک رسائی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا قابل مذمت ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے وسیع پیمانے پر ان بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس بات کے واضح ثبوت موجود ہیں کہ خاص کر کورونا کے پھیلاؤ کے زمانے میں امریکی پابندیوں کے سبب ادویات، علاج اور طبی آلات تک رسائی پر مبنی ایرانی شہریوں کا حق پامال ہوا ہے۔ اس بات کو فراموش نہیں کیا جانا چاہیے کہ انسانی حقوق کی پابندی تمام حکومتوں پر لازم ہے۔ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ادویات تک ایران کی رسائی محدود ہوئی، جس کے سلسلے میں امریکہ جواب دہ ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ بین الاقوامی معاہدوں اور انسانی حقوق کے تناظر میں ادویات تک رسائی کے سلسلے میں حکومتوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور پھر اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ امریکہ نے ادویات پر پابندی کے ذریعے غیر قانونی اقدام انجام دیا۔ جہاں تک حکومتوں کی ذمہ داریوں کا تعلق ہے تو یہ بات واضح ہے کہ انسانی حقوق کے عالمی نظام میں ذمہ داری تو حکومتوں پر ہی عائد ہوتی ہے۔ اس نظام میں حکومتوں کو ہی انسانی حقوق کی بین الاقوامی دستاویزات کا اس نظام میں حکومتوں کو ہی انسانی حقوق کی بین الاقوامی دستاویزات کا مخاطب قرار دیا جاتا ہے، اور ان دستاویزات میں مندرج بین الاقوامی نارمز کی پابندی کی ذمہ داری بھی انہی کے کاندھوں پر ڈالی جاتی ہے۔ اس لیے حکومتوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ انسانی حقوق کے بین الاقوامی نظام کے تناظر میں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے ان اصول و قوانین کو عملی جامہ پہنائیں جن کی تاکید کی گئی ہے۔ سلامتی کے حق، خصوصاً ادویات تک رسائی کے حق کے سلسلے میں انسانی حقوق کا بین الاقوامی نظام حکومتوں سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اس حق تک مکمل اور تدریجاً رسائی کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لائیں گی، اور جداگانہ اور مشترکہ اقدامات انجام دینے کے ذریعے سلامتی کے حق کے مکمل حصول میں مدد فراہم کریں گی۔ اس لیے کوئی حکومت بھی ایسے اقدامات انجام نہیں دے سکتی ہے جس سے دوسرے ممالک کے افراد کی سلامتی کا حق پامال ہوتا ہو یا انہیں یہ حق حاصل نہ ہو سکے۔ اقوام متحدہ کی اقتصادی، سماجی اور ثقافتی حقوق کی کمیٹی نے حکومتوں کو دوسری اقوام کی سلامتی کے حق کے احترام کا پابند بنایا ہے۔ اس سلسلے میں اس کا کہنا ہے کہ اس کمیٹی کے رکن ملکوں کو تمام اوقات میں دوسری حکومت پر ادویات یا میڈیکل آلات پیش کیے جانے کے سلسلے میں پابندی عائد کرنے یا اس سے ملتے جلتے اقدام سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ان چیزوں پر پابندی کو سیاسی یا اقتصادی حربے کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی اقتصادی، سماجی اور ثقافتی حقوق کی کمیٹی کے نزدیک پابندی عائد کرنے والی حکومت تین چیزوں کی پابند ہے۔ اول یہ کہ پابندیوں کا منصوبہ بتاتے وقت انسانی حقوق کو مکمل طور پر مد نظر رکھے۔ دوم یہ کہ پابندیوں کے نفاذ کے دوران انسانی حقوق کی حمایت کرے۔ سوم یہ کہ جس ملک پر پابندیاں عائد کی ہیں اس کے باشندوں کے لیے مشکلات پیدا ہونے کی صورت میں اکیلے یا بین الاقوامی مدد سے خاص طور پر اقتصادی اور تکنیکی میدانوں میں اقدامات انجام دے۔ اقوام متحدہ کی رکن ہونے کے ناطے امریکی حکومت اس بات کی پابند ہے کہ وہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں پر عمل کرتے ہوئے کسی قسم کے امتیازی سلوک کے بغیر سب کے لیے سلامتی کے حق اور ادویات تک رسائی کے حق کو یقینی بنائے۔ لیکن امریکہ نے ایران پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے سلامتی کے حق کو پامال کیا اور ادویات کو بھی پابندیوں سے مستثنا نہیں کیا، جس کی بنا پر وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا۔ کیون کیش مین اور کیوین خرازین نامی دو امریکی مبصرین نے امریکی پابندیاں موت کے لیے بنائی گئی ہیں کہ زیر عنوان کرونا کے پھیلاؤ کے زمانے میں ایران پر عائد پابندیوں کے سلسلے میں لکھا ہے کہ پابندیوں سے سماجی مشکلات میں شدت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ تیل کی پیداوار میں کمی ہوئی۔ ایران اشیاء خرد و نوش اور ادویات درآمد نہیں کر سکتا۔ ایران کو آزاد منڈی میں تیل کا خریدار نہیں مل سکتا۔ وہ آزاد مارکیٹ سے اشیاء خرد و نوش اور ادویات بھی نہیں خرید سکتا۔ درحقیقت ایران کو امریکہ کے زیر تسلط بین الاقوامی مالیاتی نظام تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم حقیقت یہ ہے کہ امریکی وزارت خزانہ نے سن 2010 میں امریکی کانگریس میں منظور ہونے والے قانون کی بنیاد پر تمام کمپنیوں سے کہہ رکھا ہے کہ اگر انہوں نے ایران کے ساتھ لین دین کیا تو ان پر بھی امریکی پابندیوں کا اطلاق ہوگا۔ یہ عملی طور پر ایران کے ساتھ لین دین کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ مطلب یہ کہ اگرچہ ظاہری طور پر ادویات پر پابندی عائد نہیں کی گئی ہے، لیکن دنیا بھر کی فارماسیوٹیکل کمپنیز امریکی پابندیوں کے خوف سے ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کے خوف سے ایران کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتی۔ بہرحال ایران کو چونکہ کئی عشروں سے امریکہ کی جانب سے مسلسل پابندیوں کا سامنا ہے، اس لیے اس نے اقتصادی، حفظان صحت اور علاج معالجے کے میدان میں کافی ترقی و پیش رفت کی ہے اور وہ پابندیوں سے کم متاثر ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد کی جانے والی پابندیوں، خصوصاً سن 2017 کی پابندیوں نے ایرانی شہریوں، خصوصاً کمزور طبقات کو متاثر کیا۔ واضح رہے کہ سن 2017 کی پابندیاں دنیا میں کسی بھی ملک پر عائد کی جانے والی شدید ترین پابندیاں شمار ہوتی ہیں۔ اس لیے ایران کے طبی مراکز میں میڈیکل آلات کی کمی کے سلسلے میں ان پابندیوں کے منفی اثرات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر ایلینا دوہان نے فرانسیسی ہفت روزہ جریدے کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو کے دوران ایران میں عام شہریوں پر امریکی پابندیوں کے اثرات کا ذکر کر کرتے ہوئے کہا کہ پابندیاں شہریوں کی موت کا سبب بنی ہیں۔ میری رپورٹ میں کئی اموات کا ذکر کیا گیا ہے، سب سے بڑی وجہ ادویات تک رسائی کا نہ ہونا ہے۔ ایران 90% سے زیادہ ادویات خود تیار کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کے لیے خام مال بیرون ملک سے منگوانا پڑتا ہے۔ امریکہ کی ایران مخالف پابندیاں خاص بیماریوں میں مبتلا افراد کے لیے ادویات کی درآمد میں سست رفتاری، جعلی اور ناقص معیار کی دوائیوں کے داخلے اور دوائیوں کی قیمتوں میں کئی گنا اضافے کا سبب بنی ہیں، جس کے نتیجے میں بچوں، حاملہ خواتین اور سن رسیدہ افراد کی سلامتی، حتیٰ ان کی زندگیاں خطرے کی زد میں ہیں۔ امریکی پابندیوں کا توڑ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران بین الاقوامی عدالتوں میں مقدمہ درج کرنے کے علاوہ ہمگیر قانونی اور تشہیراتی سفارتکاری کے ذریعے ان غیر قانونی پابندیوں کے مقابلے میں اپنی اقوام کے مسلمہ حقوق کا دفاع کرے۔ اب جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایران پر پابندیاں عائد کر کے امریکہ نے ایرانی عوام کے بنیادی انسانی حقوق پامال کیے ہیں اور اس نے انسانی حقوق سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی ہیں، اس لیے ملکی اور بین الاقوامی عدالتوں میں، جملہ بین الاقوامی عدالت انصاف میں، اس کے خلاف مقدمہ درج کیے جانے کا راستہ ہموار ہو چکا ہے۔ البتہ ایران اور امریکہ کے درمیان سن 1955 میں طے پانے والے معاہدے کی بنیاد پر بین الاقوامی عدالت انصاف میں پابندیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی اور عدالتی پیروی شروع کی جا چکی ہے، جس کے نتیجے میں عدالت نے امریکہ کے خلاف ایک عارضی حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اب اسلامی جمہوریہ ایران کو اس عدالت میں کارروائی کو پوری سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام طلوع کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گن راج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ